الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بهزل غافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کو علم دین کی عظیم نعمت سے نوازا ہے. یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے انہی بندوں کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ کے یہاں برگزیدہ ہیں، اور یہ ایک عظیم خیر ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کی گئی ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کے علوم کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں کے اندر سے چنا، منتخب کیا. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ، تمام حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق امت محمدیہ ہے، اور امت محمدیہ کے علماء کرام براہ راست اس کا مصداق ہیں، اور دیگر حضرات بواسطہ علماء کرام. اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا لفظ استعمال فرمایا، الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے چنا، برگزیدہ فرمایا اپنے بندوں میں سے. یہ لفظ استفاء عام طور پر قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرات ملائکہ کے لیے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں سے فرشتوں کا، چند فرشتوں کا انتخاب کرتے ہیں جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے افراد کو، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب فرماتے ہیں جو اللہ کے پیغام کو اور اس کے احکام کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں. اور ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران على العالمین، اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا، چنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کو، اور حضرت عمران کے گھرانے، حضرت آدم کو اور حضرت نوح کو، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو دنیا کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں. یہ استعفیٰ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مخصوص قسم کا انتخاب اور برگزیدگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احکام اور اپنے پیغام اپنے دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے چنتے ہیں، منتخب فرماتے ہیں. یہ استعفیٰ کا لفظ حضرت مفتی صاحب تبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں عام طور پر حضرات انبیاء اور حضرات ملائکہ کے لیے استعمال کیا گیا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ کے لیے استعمال فرمایا. اگرچہ استعفیٰ میں فرق ہے، حضرات انبیاء اور ملائکہ کا استعفیٰ یا اعلیٰ درجے کا ہے، لیکن اور یہ استعفیٰ اس سے کم درجے کا ہے. کل مشکک کے افراد میں جو ہے اس کے وصف کے اعتبار سے فرق ہوا کرتا ہے. تو یہاں اتنی بات تو اس امت کی بڑائی اور عظمت کے لیے بہت زیادہ ہے کہ ان کو ان کی اس استعفیٰ میں شریک کیا گیا، اور اسی کو حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان العلماء ورثۃ الانبیاء فرما کر کے واضح فرمایا کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ انبیاء کے وارث اور جانشین ہیں. حضرت ثعلبہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس امت کے علماء کو ایک جگہ جمع فرما کر ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے اپنا علم، کتاب اور سنت کے علوم تمہارے سینوں میں اسی لیے رکھے تھے کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا تھا، جاؤ تم بخشے بخشائے ہو. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع فرمائیں گے اور علماء کو ایک مخصوص اونچے مقام پر جمع فرما کر ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے اپنی کتاب کے علوم تمہارے سینے میں اسی لیے رکھے تھے کہ میں جانتا تھا کہ تم اس امانت کے حق کو ادا کرو گے. اگر تمہیں عذاب دینا منظور ہوتا تو میں اپنے کتاب کے ان علوم کو تمہارے سینوں میں نہ رکھتا، جاؤ تم بخشے بخشائے ہو. در مختار کے مقدمے میں ہے امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نمبر دو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اور فقہ حنفی کے مدون ہیں. انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کہ محمد، اگر تمہیں عذاب دینا مقصود ہوتا تو اپنے دین کا علم تمہارے سینے میں نہ رکھتا. تو بہرحال یہ ایک امانت، علم کی امانت، ایک عظیم امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینوں کے اندر رکھی ہے. یہ خود اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی برگزیدگی کی علامت ہے. وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم سنہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کی تشریح سنت سے فرمائی ہے کہ جس کو گویا علوم سنت سے نوازا گیا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر عطا فرمائی دی. اور بخاری شریف میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد، من یرید اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے ساتھ خیرن، یہ تنوین تعظیم کے لیے، خیر عظیم کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو دین کا علم اور دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علوم کتاب و سنت جو آپ کے سینوں کے اندر رکھے ہیں، یہ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو آپ کو عطا کیا گیا. اور انہی علوم کی بنیاد پر علماء کو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث اور جانشین قرار دیا گیا. ابو داؤد شریف کی روایت حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ حضرات علماء یہ حضرات انبیاء کے جانشین اور وارث ہیں، اور حضرات انبیاء لم یورثوا دینارن ولا درہمن، وہ اپنے پیچھے اپنی وراثت کے اندر دینار اور درہم، روپیہ پیسہ چھوڑ کر نہیں جاتے. انما ورثوا العلم، وہ تو اپنی وراثت کے اندر علم دے کر جاتے ہیں. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے علم حاصل کیا اس نے بہت بڑی دولت حاصل کی. گویا اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم دولت آپ کو عطا فرمائی ہے. اب اس عظیم دولت کی نتیجے میں آپ کو جو وراثت عطا کی گئی حضرات انبیاء کی، تو اسلام میں وراثت کوئی ایسا منصب نہیں ہے جس کے اوپر آدمی افتخار اور فخر اور مباحات کرے، نہیں، یہ تو ایک مسئولیت ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے. جو آدمی جتنا زیادہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گا، اتنا ہی وہ اس لائق ہے کہ اس کو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جانشین اور وارث کہا جائے. اب ذمہ داری کیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے یہ ذمہ داری حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت اور جانشینی کی بنیاد پر ملی ہے. تو اب حضرات انبیاء میں سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو اور آپ کے مقاصد بعثت کو، آپ کے وظائف نبوت کو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے. ان کو سامنے رکھ کر کے حضرات علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں. پہلا موقع جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر جو دعائیں کی تھی، ان دعاؤں میں ایک دعا آخری، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اے ہمارے پروردگار، تو ہماری اولاد میں سے جن سر تسلیم خم کرنے والوں کو پیدا کرے گا، تیرے احکام کے ماننے والوں کی پوری ایک امت پیدا کرے گا، ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجیو، جس کا کام کیا ہوگا، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، یعنی قرآن کے الفاظ کی تعلیم. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تلاوت آیات یعنی قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم. اس کا ہمارے مدارس کے اندر تین شعبے ہیں، ایک تو ناظرہ کا شعبہ، بچوں کو دیکھ کر قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے ہر مکتب میں بھی، مدرسوں کے اندر بھی. دوسرا حفظ کا شعبہ، جس میں بچوں کو زبانی قرآن پاک سکھلایا جاتا ہے. تیسرا تجوید و قراءت کا شعبہ، جس میں قرآن عمدہ اور بہتر طریقے سے پڑھانے کے لیے محنت کرائی جاتی ہے. یہ تینوں شعبے جو ہیں، یہ دراصل
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری جو تلاوت آیات قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم کی شکل میں آپ کے اوپر ڈالی گئی تھی اسی کا گویا اسی کو ہم ادا کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پہلے گویا مقصد نبوت کو اور اس کا اہتمام آج دنیا کے اندر جہاں کہیں یہ سلسلے جاری ہیں قرآن پاک کے سکھلانے کے, اور الحمدللہ یہ ہمارے سلسلے کے یہ مدارس جو ہیں اور خاص کر کے یہ بر صغیر ہندو پاک و بنگلہ دیش یہ سلسلہ جو ہے جس میں آپ کا سری لنکا بھی آ جاتا ہے, اس میں یہ جو مدارس کے سلسلے ہیں ان میں یہ چیز ہے. آپ دنیا میں دوسری جگہوں پر جائیں گے تو جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو پوچھ لیجیے یہ سلسلے وہاں نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کی محنتوں کے نتیجے میں ہمیں گویا اس چیز میں گویا مشغولی عطا فرمائی, یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی. مکتب کے اندر بھی بچوں کو جو قرآن سکھایا جاتا ہے گویا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اس لیے اس پر خاص توجہ ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم دیا کرتے تھے, حالانکہ حضرات صحابہ جو ہیں وہ تو پیدائشی عرب ہیں, عربی زبان ان کی مادری زبان ہے, لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ضرورت ہے کہ اس کو باقاعدہ پڑھنا سکھلایا جائے. جب تک کہ سیکھے گا نہیں کوئی آدمی اس کو اپنے کسی استاد سے قرآن کا پڑھنا, وہاں تک کما حقو پڑھ سکتا نہیں. سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہی لے لیجیے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, الف لام میم لکھا ہوا ہے قرآن کے سامنے کسی کو دے دو, کوئی کتنا ہی عربیت کا ماہر ہو اگر اس کو پیش کریں گے اس کو پوچھیں گے کہ اس کو پڑھو, اگر اس کو سکھایا نہیں گیا ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا پڑھے گا وہ, آپ سمجھ سکتے, وہ علم پڑھے گا کچھ جو بھی پڑھے گا ان تینوں حروف کو الگ الگ نہیں پڑھے گا. قرآن کی صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے کلمے کی شکل میں ملا کر نہیں پڑھا جاتا, یہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو نہ بتلاتے ہم کیسے اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر یہ سلسلہ برابر آج تک اسی طرح جاری ہے. تو گویا یہ تو ایک مثال دی میں نے, حقیقت تو یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گویا قرآن کا پڑھنا بھی سیکھتے تھے. بخاری شریف کے اندر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر لوگوں کے سامنے کہا کہ میں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 70 سے اوپر صورتیں سیکھی. حضور حضرات صحابہ کو خصوصی اہتمام کے ساتھ قرآن کا پڑھنا بھی سکھلاتے تھے. تو گویا ایک تو چیز ہوئی تلاوت آیات قرآن کے الفاظ کی تعلیم, یہ ہمارے مدارس اور ہمارے یہ سلسلے علماء کے ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا ایک بڑا حصہ ہے. اگر آج یہ کام علماء نہ کرتے تو امت کے اندر قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری نہ رہتا. آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ان کو کتاب اور حکمت کی قرآن کے معنی اور کتاب و سنت کے علوم کی تعلیم دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور وراثت کے اندر جو ہے اب اہل علم کا یہ فریضہ ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب و سنت کے علوم سے لوگوں کو آگاہ کریں اور اس سلسلے کو جاری رکھیں. ہمارے مدارس کے اندر یہ ساری چیزیں جو پڑھائی جاتی ہیں, ویسے ابتدائی درجات کے اندر مختلف علوم عالیہ جو خود مقصود نہیں ہیں بلکہ قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے ان کو داخل نصاب کیا گیا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے پورے نصاب جو مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے اس کا مقصد ہی قرآن و حدیث کی فہم حاصل کرنا, اور یہ دوسرے جتنے بھی علوم شامل کیے گئے ہیں وہ دراصل ذریعہ کے طور پر ہے, آلے کے طور پر ہے. تو یہ قرآن کتاب و حکمت کی تعلیم, کتاب و سنت کی تعلیم, یہ بھی اہل علم کا کام ہے, علماء کی ذمہ داری ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو پاک کریں گے. تزکیہ گویا گندے عقائد سے, گندے اعمال سے, گندے اخلاق سے ان کو پاک اور صاف کرنا. یہ تزکیہ جو ہے خاص کر کے گندے اخلاق سے پاک کرنے والا سلسلہ, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک گویا کابرن ان کابرن, سینہ در سینہ اور سلسلہ در سلسلہ, جیسے ہم قرآن کے الفاظ کو اسی طرح سند کے ساتھ پڑھاتے ہیں, یہ چیزیں بھی اسی طرح آئی ہیں. اور وہ کوئی نعوذ باللہ بدعت نہیں ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو اس پر باقاعدہ متنبہ فرماتے تھے. بخاری شریف میں ہے, ایک موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں کی روایت ہے, انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصے میں آ کر کے جو ہے کہہ دیا نامناسب لفظ, یا ابن السوداء, کالی عورت کے بیٹے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر کے اس کی فریاد کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا, ایسا کہا؟ ہاں. تو انہوں نے کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انک امرء فیک جاہلیت, تم ایک ایسے آدمی ہو جن کے اندر جاہلیت کی خوبو, ان کی جو ہے خرابیاں موجود ہیں. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول اس عمر میں کہاں. فوراً وہ لیٹ گئے زمین کے اوپر اور حضرت بلال کو قسم دے کر کے کہا کہ میری رخسار کے اوپر اپنے پاؤں رکھو تب تک میں آتاؤں گا. تو بہرحال یہ جو برائیاں, یہ کبر جس کے نتیجے میں بہت ساری برائیاں وجود میں آتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجمعین کو اس پر بھی متنبہ فرماتے تھے. ویسے تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا ایک لازمی اثر تھا کہ حضرات صحابہ ان ساری چیزوں سے پاک صاف ہوا کرتے تھے, لیکن کبھی کسی وجہ سے کوئی ایسی بات پیش آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس پر متنبہ فرماتے تھے. اور صحابہ اپنی ذات کے معاملے میں بڑے چوکنا رہتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عباس, بخاری شریف میں یہ واقعہ بھی موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی تیمارداری خبر پرسی کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور انہوں نے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا حال ہے, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا بخیرن ان تقیتو, کیونکہ قرآن میں ان تقیتن والی خیر آئی ہے, اس کو سامنے رکھ کر کہ اگر میرے اندر تقویٰ اور اللہ کا خوف ہے تو میں خیر سے ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کے لیے خیر ہی ہے, تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ زوجہ ہو جو جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کنواری ہونے کی حالت میں آپ کے ساتھ نکاح کیا, اور آپ کی برات کے لیے قرآن کے اندر آیت نازل ہوئی. یہ ان کی تعریف کیے دو جملے, حالانکہ یہ تو حقیقت تھی, لیکن یہ جملے کہنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس گھر سے باہر نکلے, بخاری شریفی کے اندر موجود ہے. ان کے نکلنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہوتے ہیں, وہ آئے. حضرت عائشہ نے کہا کہ ابھی جو ہے ابن عباس آئے تھے اور مجھے یہ کہہ کر کے گئے یا لیتنی کنت نسیم منسیہ, کاش میں بھولی بسری ہوتی اور یہ الفاظ میں نہ سنتی. یعنی تعریف کے دو کلمے اور وہ بھی حقیقت تھی, ان کے سلسلے میں قرآن میں ان کی برات نازل ہوئی تھی اور ازواج مطہرات میں یہی تنہ تنہا تھی جو کنواری تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا. ان الفاظ پر بھی وہ اپنے نفس کا محاسبہ کر رہی ہے اور گویا اس کو سن کر کے ان کے اندر کوئی عجب اور کبرہ نہ پیدا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی پیٹھ پر بڑا مشکیزہ لاد کر پانی لا رہے ہیں. میں پوچھا امیر المومنین یہ کیا؟ کہا ابھی ایک وفد آیا تھا اور اس کی ملاقات کے نتیجے میں میرے نفس میں کچھ خیال آیا کہ عمر تو کچھ بڑا ہے, لوگ تمہاری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اس لیے میں نے اس کے علاج کے طور پر یہ کام. وہ خود اپنا علاج کرتے تھے, اپنی نگرانی کرتے تھے, اپنا محاسبہ کرتے تھے, چوکنے رہتے تھے. اور جن کو وہ بشارتیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براہ راست دی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہ لو کان آبادی نبی اللہ کان عمر, اور بخاری ہی کے اندر ہے کہ حضرت عمر جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے, یہ سارے حقائق. اس کے باوجود حضرت عمر کبھی کبھار حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتلائے تھے, اسی لیے ان کو صاحب و سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے, ان کو کہا کرتے تھے حضرت عمر کہ حذیفہ بتلاؤ بھی, کیا جو نام تم کو بتلائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمر کا نام تو نہیں؟ ڈرے سا ہمیں, ہمیں تو کوئی آدمی خواب خواب بھول جو ہے جھوٹ موٹ آ کر کے کہہ جاوے کہ خواب میں دیکھا تھا آپ کو میں نے جنت کے اندر دیکھ لیا, کیا کہنے, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جنت ہمارے لیے واجب ہو گئی. لوگ آج کل اس طرح بھی بہت دھوکے دیتے ہیں خواب بیان کر کر کے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرات اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے, اپنے آپ پر نگرانی, اپنے معاملے میں چوکنے رہتے تھے. یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تربیت کا اور اسی تزکیے کا اثر تھا, اور اسی کے لیے امت میں یہ سلسلہ آگے جب بڑھا تو یہ ہمارے اسلام کے اندر ہر موقع پر یہ چیز پیش نظر رہتی تھی. آج یہ تزکیے والے سلسلے کی طرف سے غفلت بڑھتے جانے کے نتیجے میں ہم نے گویا وراثت نبوت صرف ان چیزوں کو سمجھ لیا کہ ہے بھی کہ مگر اس میں محدود کر دیا کہ بس ہم پڑھا رہے ہیں, کتابیں پڑھائیں, قرآن حدیث پڑھا لیا, یہ سمجھتے ہیں بس کافی ہے. باقی ساری چیزیں رات رات بھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں عبادت میں مشغول رہتے تھے. بخاری شریف ہی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جو ہے کے اوپر ورم آ جاتا تھا اور شگاف پڑ جاتے تھے. لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر, اس کے باوجود آپ اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں. جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, افلا اکون عبدن شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ نے جب ایسی ایسی نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں میں ہمیشہ اس کی عبادت اور اطاعت میں اپنے آپ کو مشغول رکھوں. ہمیں طبقۂ علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم جیسی جو نعمت عطا فرمائی ہے, کیا اللہ کی اونچی سے اونچی نعمت کا یہ حق نہیں کہ ہم شکر گزاری میں اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. صلاۃ اللیل آج کیا ہمارے علماء کے طبقے کے اندر یہ چیز باقی ہے کیا؟ کتنے ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ حالانکہ حضرات صحابہ کی سایات طیبہ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, اور خاص کر کے جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کا
کہ وہ ان کی رات دن بھر ایسا نہیں تھا کہ دن بھر وہ فارغ بیٹھے رہتے تھے, دن بھر جہاد اور دوسرے ایسے کام کہ اس کے بعد اس کے نتیجے میں آدمی کا بدن تھک کر چور ہو جاتا ہے, اٹھنے کی آدمی میں ہمت نہیں رہتی. اس کے باوجود ان کی راتیں اللہ کے حضور عبادت میں گزرا کرتی تھی. گویا وہ یا کیا کہتے تھے, روحبان باللیل اور فرسان بالنہار, بالنہار کا مصداق تھے, راتوں کو جو ہے راہب اللہ کی عبادت میں مشغول اور دن میں جو ہے وہ دشمنوں کے مقابلے میں میدان جنگ میں ان کا مقابلہ کرنے والے. سورہ مزمل کی تفسیر میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں, قم اللیل الا قلیلا, کے بعد آگے ان لک فی النہار سبحا طویلا فاذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, کہ تمہارے لیے دن میں بڑی مشغولی ہے. کیا مشغولی تھی حضور کی؟ تجارت تھی, کوئی فیکٹری تھی, کھیتی باڑی کا کوئی بڑا فارم تھا, کیا تھا؟ آپ دن بھر لوگوں کو ایمان و اسلام کی دعوت دیتے تھے, قرآن پڑھاتے تھے. اس کے باوجود آتا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم درس دیتے ہیں, یہ درس ہمارے لیے کیا ہو جائے گا, کافی ہو جائے گا, گویا ہمیں رات کو تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 24 گھنٹے دن بھر آپ اپنے آپ کو اس میں تھکا دیا کرتے تھے. فیدہ فرق تھا فنسب, یہاں حضور فرمات حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے دن بھر کے کاموں سے جب فارغ ہو جائیں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دیا کیجیے. تو ان لک فی النہار سبحان طویلا کیا ہے؟ یہ حضور کے وہ مشاغل جو آپ مقاصد باعث کے پیش نظر انجام دیتے تھے, صحابہ کی تربیت فرماتے تھے, قرآن سکھلاتے تھے, احکام شرع سے واقف کرتے تھے, اور شمائل اٹھا کر دیکھ لیجیے حضرت جو ہے حسن والی روایت, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشغولیاں ہیں, گھر میں کیا آپ کی مشغولیت ہوتی تھی, لوگوں کے درمیان مجلس میں آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی. میں تو کہتا ہوں ہر عالم کو وہ حدیث لکھ کر اپنی جیب میں رکھنی چاہیے, اور ہر وقت اس کا گویا استحضار ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو اسی انداز کے مطابق ڈھالنے کا اہتمام کیا جائے. تو میں جو عرض کرنے جا رہا تھا کہ آپ کی ان دن بھر کی ان مشغولیات کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ راتوں کو آپ جو ہے اللہ کو یاد کیجیے, سب لوگوں سے کٹ کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. اور ہم کو ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ دن میں مدرسے میں 2 یا 3 گھنٹے پڑھا لیے, ایک آدھ کتاب جو ہے تفسیر کی پڑھا لی, 1-2 کتابیں حدیث کی پڑھا لی, اور جو تو یہ بڑے مدرسین کی بات ہے, دوسرے فقہ وغیرہ کی کتاب پڑھا لی. ان کو پوچھا جائے گا مولانا آپ کتنی آپ کی تلاوت کی مقدار کیا ہے؟ ہر ایک سے میں کیا سوال کرتا ہوں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے خود ہی جواب مانگ لو, ہم اور آپ 24 گھنٹے میں قرآن پاک کی کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا عذر ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں, وہ کتابیں پڑھانی ہیں نا بھائی صاحب, مطالعہ کرنا ہوتا ہے, اس مطالعے کی وجہ سے ہم کو فرصت اور موقع نہیں ملتا. ہمارے اکابر اسلاف جن کی طرف نسبت کرنے کو ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں, وہ بھی تو کتابیں پڑھاتے تھے. انہوں نے خالی کتابیں نہیں پڑھائی, آدمی بنائے, ان کتابوں کی شروحات لکھی عربی میں, اور جو ہے اور بھی بہت سارے کام کرتے تھے. اس کے باوجود ان کی تلاوت کی مقدار کیا ہوتی تھی؟ ایک مرتبہ میرا زامبیا جانا ہوا, اس وقت حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب محتالہ رحمہ اللہ جو تھے وہ زندہ تھے. میں نے ان سے پوچھا, حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ, کہ آپ کی تلاوت کا کیا حال تھا؟ کہ دن بھر میں آپ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ 8-9 پارے عام طور پر تلاوت کرتے ہیں. حالانکہ حضرت شیخ کے کام جو ہے مصروفیات ویسے تصنیفی کاموں میں, تدریس کے اندر, مہمانوں کی میزبانی کے اندر, اور خطوط کے جوابات کے اندر, ان کے پاس خطوط کا اتنا بڑا انبار ہوتا تھا کہ ہمارے پاس تو خالی اتنا اس سے آدھے خطوط آئے نا تو اسی میں ہم اپنے آپ کو کھپا ڈالیں,
اور کوئی کام نہیں کریں گے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے یہ اسلاف یہ سارے کام حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سب سلسلے دیوبندیہ کے بڑے ہیں ان کے حالات میں لکھا ہے. کسی نے پوچھا حضرت آپ کے ذکر کی مقدار کیا, آپ تو کوئی جوانی کا زمانہ گیا بدن کے اندر قوت نہیں رہی, تو بھی جو ہے 1,25,000 اللہ کا نام کر لیتا, 1,25,000. یہ تو چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت, دوسرے نوافل اور درس حدیث, مہمانوں کی میزبانی, خطوط کے جوابات, فتاوی کے جوابات, یہ اپنی جگہ پر. یہ عام طور پر ہمارے اکابر کے ہاں یہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے محتمی تھے, حضرت حافظ احمد صاحب حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے وہ محتمی تھے, اور مولانا حبیب الرحمن صاحب نائب محتمی, وہی سارے کام اہتمام کے انجام دیتے تھے. ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ان کا بھی گویا 1,25,000 کا معمول تھا ذکر, یعنی اس میں ذات کا چلتے پھرتے. باقی دوسرے کام تو جو اہتمام کے, حالانکہ اہتمام کا کام جو ہے یہ انتظامی امور ایسے ہیں کہ وہ آدمی کو کسی اور کام کا رہنے نہیں دیتے. جو لوگ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان میں مشغولی کے نتیجے میں آدمی پڑھنے پڑھانے کا بھی نہیں رہتا اور دوسرے کام کا بھی نہیں رہتا. لیکن نہیں, یہ حضرات یہ ساری چیزیں کرتے تھے, ان کو وقت ملتا تھا, ہمیں وقت نہیں ملتا. ہمیں مجلس بازی کا وقت ملتا ہے, جب ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے آزاد پون پون ایک ایک گھنٹہ باتیں ہوتی رہیں گی, اس وقت خیال نہیں آتا کہ بھائی ہمیں تلاوت کے لیے بھی تو وقت نکالنا ہے. صبح و شام کی تسبیحات قرآن پاک کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اور ایک جگہ پر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور یہ بھی کہ جو اللہ جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں. کیا فذکرونی اذکرکم, اللہ کی یاد, یعنی ذکر کے سلسلے میں قرآن کے اندر اتنی کثیر آیتیں. اور ایک بات عجیب ہے, تمام عبادات جہاں تذکرہ قرآن کے اندر ہے وہاں ذکر کے اندر دیکھیں گے فذکروا اللہ ذکراً کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا, ہر جگہ اکثر و بیشتر لفظ کثیر کی قید ذکر کے ساتھ, ذکر کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے قرآن میں نہیں ملے گی. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے لیٹے. اللہ دین یذکرون اللہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب اللہ دین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم اولو الالباب. اولو الالباب قرآن اولو الالباب کس کو کہتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, جو اٹھتے جو ہے کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے. آدمی کی تین ہی حالت ہیں, یا تو کھڑا ہے, یا بیٹھا ہے, یا لیٹا ہے, ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. گویا یہ چیزیں وہ ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. ہم نے اپنی آسانی کی چیز تو لے لی, تدریس اور یہ پڑھنا پڑھانا, بس ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی یہی ایک چیز ہے جو ہمیں کرنی ہے. ان حضرات کی زندگیوں میں اور جو چیزیں تھیں ان کو بھلا دیا, ان کو ہم نے گویا ایک دم فراموش کر دیا, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. حالانکہ یہ پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے اور یہ علوم کی ترویج و ارشاد کا, اس سلسلے میں بھی جان اور برکت کب آئے گی؟ جب کہ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں گے, اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں گے. یہ ذکر کی کثرت ہی اس میں جان ڈالے گی. باقی یہ پڑھنا پڑھانا بے جان ہے, ایک لاش ہے جس کو ہم اٹھائے پھرتے ہیں. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, کتنا بڑا منصب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا, مدرسہ نظامیہ کی صدارت تدریس, اور لوگ جو ہے ان کی خدمت میں حاضری دیتے تھے. لیکن وہ فرماتے میں نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ بس یہ ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان میں بھی وہ علوم جو اصلی نہیں ہے غیر مقصود, اور وہ بھی اس میں بھی میں نے اپنی نیت کا جائزہ لیا تو بہت اندر گویا حب جاہ کو میں نے مؤثر پایا. سب چھوڑ چھاڑ کر کے ایک طویل زمانے کے لیے گویا اپنے تزکیے کے واسطے وہ ہٹ گئے. یہ سب کچھ حاصل تھا, کوئی کمی نہیں تھی. امام مولانا روم ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا. ان کی جو سواری نکلتی تھی تو طلباء اور علماء کے ساتھ جو ہے حکام اور دنیا کے بڑے بڑے حکمران وہ بھی ان کے ساتھ سواری کے اندر ہوا کرتے تھے, لیکن انہوں نے بھی یہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے اس میں مشغول ہوئی. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ان دینی خدمات کے اندر جان ڈالنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ یہ اندر جو کیڑا ہے ہمارے اندر حب جاہ کا, ہم اس کو نکالنے کا اہتمام کریں. صوفیاء کا اتفاق ہے کہ سالک کے دل سے آخر میں, سب سے آخر میں جو چیز نکلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حب جاہ. یہ حب جاہ اور غرور اور کبر, میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا دار کے, دنیا کے حکمران اور دنیا کے یہ بڑے بڑے دولت مند وہ بڑے متکبر ہوتے ہیں اور وہ اپنے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے علماء کا غرور اور تکبر ان سے دو قدم آگے. معاف کرنا, ہم کسی ایسے آدمی کو جس کے پاس علم نہ ہو, کوئی بھی ہو کسے باشد, ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے, اس کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں, حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو جو بیماری ان کے اندر ہے, دنیا داروں کے اندر ہے, مالداروں کے اندر ہے, حکمرانوں کے اندر ہے, وہی بیماری ہو بہو معشین زائدین ہمارے اندر موجود ہے, لیکن ہمیں اس کا کبھی خیال نہیں آتا. ضرورت اس بیماری کے ساتھ پھر کیا ہمارے اعمال جو ہم انجام دیتے تھے ظاہر میں ہیں, لوگ تو یہی سمجھتے ہیں, لیکن ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے اعمال کو اللہ کے یہاں مقبول کیسے بنتے ہیں اس کی تدبیریں اپنے بزرگوں کی روش پر چل کر, ان کی سوانح پڑھ کر کے انہوں نے کس طرح یہ کام انجام دیے, کیسے اخلاص کے ساتھ کس طرح انجام دیے, وہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے, تب گویا اس میں اندر جان پڑے گی. اس لیے ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی طرف بھی تو میں چل رہا تھا اس پر کہ اہل علم کی ذمہ داریاں کیا ہیں, کیونکہ علماء کو ورثۃ الانبیاء قرار دیا گیا. تو اب ایک تو وہ آیت جو اور آیتیں بھی ہیں قرآن پاک کے اندر, یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. تبلیغ احکام, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرائض گویا نبوت کے اندر سے ہے. احکام, اللہ کے احکام کو بندوں تک پہنچانا, کتنا ہم کرتے ہیں. دیکھو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا ایک مزاج تھا, آپ سب جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں جانتے ہیں, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت جب قریب آیا, انہوں نے بلوایا لوگوں کو اور بلا کر کے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ بھی سنا تھا وہ سب میں پہنچا چکا سوائے ایک حدیث کی, اور اسی ایک باقی رہی ہوئی حدیث کو پہنچانے کے لیے لوگوں کو بلایا تھا. ایک موقع پر حضرت معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار, مسلم شریف کی روایت میں ہے, بخاری میں بھی روایت ہے, لیکن گدھے والی سواری کی تعین مسلم کی روایت کے اندر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ کا لبیک و صادق یا رسول اللہ, تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا یا معاذ کا لبیک و صادق, تیسری مرتبہ کے بعد پوچھا فرمایا جو آدمی سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا جو ہے اللہ تعالیٰ جنت کی جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیں گے. تو حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس, لوگوں کو اس کی میں خوشخبری سنا دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یتکل, اور چنانچہ حضرت معاذ نے زندگی بھر نہیں لیکن پہلے تو گایا. اب اس کی تشریح کے اندر شراح نے جو باتیں کہی ہے کہ یہی کہ پہلے تو حضرت معاذ یہ سمجھے گویا یہ پہنچانا, لیکن پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی کہ اگر ایسی بات ہوتی تو خود حضور ان کو نہ فرما. اور دوسرا یہ تھا کہ نہ کہنے کی علت خود حضور بتلا چکے, ہی یتکلو
اگر اس انداز سے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جائے کہ وہ انتقال والا اندیشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا ہے وہ اگر پایا نہیں جاتا, اس کا اندیشہ نہ رہے, تو کوئی حیرت کی بات نہیں. چنانچہ انہوں نے اسی لیے موت کی گھڑی میں بڑے اہتمام کے ساتھ لوگوں کو جمع کر کے یہ کیا کہ مجھے جس بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا یہ جملہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا سب پہنچا چکا. ہر صحابی کا یہ مزاج تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ حاصل کیا وہ پورا پہنچانے کا ہے. آج ہمارے طبقے علماء میں کوئی کم سے کم درجے کا عالم جو اپنے علم کے متعلق یوں سمجھتا ہو کہ میرے پاس علم کی بہت قلیل مقدار ہے, کیا وہ بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جتنا اس نے سیکھا ہے وہ سب لوگوں کو پہنچا چکا ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا یہ مزاج تھا. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کتاب العلم ہی کے اندر ہے, کہ چونکہ وہ بکثرت حدیثیں بیان کرتے تھے تو دور صحابہ میں ان کی اس بکثرت حدیثیں بیان کرنے والے انداز پر کچھ چیمی گوئیاں ہوئی اندر. یہ ابو ہریرہ اتنی روایتیں کہاں سے لاتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں بھی بات پہنچی تو انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا, لوگ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ, کہ ابو ہریرہ بہت کثرت سے روایتیں بیان کرتے ہیں. کہا فرمایا اگر قرآن پاک کی یہ دعایتیں ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. یہ دعایتیں اگر قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی کوئی بات حضور کی لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتا. پھر فرمایا کہ میرے جو مہاجرین بھائی ہیں وہ تو تجارت پیشہ تھے, وہ اپنے کاروبار میں رہتے تھے, اور میرے انصار بھائی زراعت پیشہ تھے, وہ اپنی زمینوں کی اس میں مشغول رہتے تھے. ابو ہریرہ جو ہے پیٹ بھر کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پڑا رہتا تھا, اس نے وہ باتیں سنی جو انہوں نے نہیں سنی, وہ باتیں یاد رکھی جو انہوں نے یاد نہیں رکھی. تو میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب جو کچھ سنا تھا پہنچانے کا اہتمام ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو امانت عطا فرمائی ہے, اس امانت کو ہم تو کیا سمجھتے ہیں پڑھ کر فارغ ہوئے, کوئی مدرسے والا ہمیں کوئی اگر پیشکش کرے گا تشریف لائیے ہمارے یہاں درس دیجئے تب تو ہم یہ کام کریں, اگر مدرسے والے نے پیشکش نہیں کی تو دوسرے کاروبار میں لگ جائیں گے. بھائی اس کو پوچھتے ہیں کیا کوئی جگہ ایسی ہے, بھائی کوئی جگہ آپ کو دے پڑھانے کے لیے تو یہ آپ پڑھائیے, کیا آپ کا پڑھا, آپ اپنا کاروبار کیجئے اس کے ساتھ ساتھ کیا کیجئے علم کی ترویج و اشاعت کا کام بھی کر لیجئے. بخاری شریف میں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے صاحبزادے حضرت علی کو اور اپنے شاگرد خاص حضرت اکریمہ کو کہا جاؤ ابو سعید خدری سے حدیثیں سنو. چنانچہ وہ ان کے باغ میں گئے, حضرت ابو سعید خدری اور درختوں کو پانی وانی پلا رہے تھے, یہ گئے سلام کیا کیسے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے, وہ چھوڑ فوراً ایک درخت کے نیچے گھوٹ مار کر کے بیٹھ گئے حبوا اپنی چادر کا یہ کر کے اور حدیثیں سنانا شروع کیا. وہاں جہاں مسجد نبوی کی تعمیر والا باب امام بخاری نے قائم کیا ہے کتاب المساجد کے اندر وہاں یہ جملہ موجود ہے. اور وہ اپنا کام سمجھا ہر ایک کسی نے گویا ہر ایک اپنے اپنے کاروبار کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے, گورنر ہیں لیکن روزانہ ان کا حدیث کا حلقہ قائم ہوتا ہے. وہ ابو جمرہ والی روایت اور عبد القیس والا وفد, وفد عبد القیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, ابو جمرہ وہ سب تفصیل بیان کرتے ہیں. تو ابو جمرہ کو حضرت ابو حضرت ابن عباس نے اسی لیے اپنے قریب رکھا تھا کیونکہ وہ بصرہ کا علاقہ یہ ایران کے ماتحت رہ چکا تھا سابق میں, وہاں کے لوگوں کی زبان فارسی تھی, تو حضرت ابو جمرہ جو ہے فارسی عربی دونوں جانتے تھے, ابن عباس کی باتوں کو فارسی میں ان کی طرف منتقل کرتے تھے, ان کی فارسی باتوں کو ان کو بتلاتے تھے, ابن عباس نے ان کو اپنا ترجمان اپنے پاس بٹھاتے تھے اپنی اس کے اوپر. تو وہاں
یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابن عباس ہیں کیا ہیں, گورنر ہیں, لیکن روزانہ حدیث کا حلقہ لگ رہا ہے. گویا ہماری دین کی خدمات اس پر موقف نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کوئی مدرسہ دعوت دے اور کہے کہ آپ حضرت پڑھائیے حدیث, یہ شیخ الحدیثی کی مسند آپ کے لیے تیار ہے, تبھی ہم بیٹھے, ورنہ تو انتظار میں بیٹھے ہیں. ایسا نہیں بھائی اپنے. اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو آج کیا ہو گیا کہ حدیث پڑھانے کو ملے یا کوئی ایسا, تو اور قرآن کی تدریس, قرآن کے الفاظ کی تعلیم, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہم اس کو اپنے ہمارے طبقے علماء میں اس کو وہ حیثیت نہیں دی جاتی جو ہونی چاہیے, بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ بعض مولوی تو کیا ہے, کسی کو اگر پوچھیں گے بھائی کیا کرتے ہو تو نعوذ باللہ کیا جواب دیتے, جلالین کا متن پڑھاتا ہوں. جلالین کا متن پڑھاتا, تعبیر دیکھو تعبیر. اب اس پر تو فقہائی مفتی لوگ ہی فیصلہ کریں گے کہ یہ جواب اس پر کیا حکم لگنا چاہیے. سمجھا ہے کہ نہیں, معمولی جواب نہیں ہے, لیکن ہے ہمارے مولویوں میں یہ بیماری ہے. گویا کتاب پڑھا ہوئے اس کو تو اونچا سمجھتے ہیں اور قرآن پڑھا ہوئے اس کو ہلکا سمجھتے ہیں. ارے قرآن کی تعلیم ابو عبد الرحمٰن عبداللہ ابن حبیب سلمی, جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بخاری شریف میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد بہت بڑے عالم تھے, بہت کچھ اللہ نے لوگوں نے ان سے کہا, حضرت آپ کے پاس تو بہت سارے علوم ہیں, آپ اسی میں خالی قرآن پڑھاتے تھے لوگوں اس میں مشغول. تو وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ارشاد نے مجھے یہاں پر بٹھایا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں کہ حضرت عثمان کے دور خلافت سے لے کر حجاج ابن یوسف کے دور امارت تک انہوں نے یہ خدمت انجام دی ہے, یعنی تعین کے ساتھ کتنے سال یہ نہیں. پھر حضرت حافظ ہی نے تعین یہ کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے شروع سے لے کر اور حجاج کے دور امارت کے اخیر تک 72 سال ہوتے ہیں, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اخیر سے لے کر حجاج کے دور امارت کے شروع تک 38 سال ہوتے ہیں. گویا ان کی قرآن کی ان خدمات کا سلسلہ 38 سے اوپر اور 72 کے اندر پوری زندگی ہے. جتنے بھی قراء ہیں ان تمام قراء کی سندیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک انہی ابو عبد الرحمٰن عبداللہ ابن حبیب سلمی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے پہنچتے, دیکھ لیجئے ساری سندیں. اتنے بڑے عالم زندگی بھر یہی پڑھا ہے. ہمارے بزرگوں میں حضرت میاں جی نور محمد صاحب جن جانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے, تو بہت اونچی نسبت تھی, پوری زندگی جو ہے بچوں کو قرآن پڑھایا. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے پاس جو بچہ قرآن پڑھتا تھا اس کو صاحب نسبت بنا دیتے تھے, بڑے سعادت مند تھے وہ بچے جن کے ان کے پاس قرآن پڑھنے کا موقع اللہ نے دیا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ چیز جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی قدر کریں, اس کا اہتمام کریں. یہ امانت, ایک دنیا دار آدمی ہوتا ہے نا, ایک دکاندار اگر روزانہ وہ 10,000 کما سکتا ہے, 10,000 کما سکتا ہے, تو وہ 9,999 پر راضی نہیں ہوگا, وہ 10,000 پورے کمائے گا. ایک روپیہ بھی کم آوے اس پر وہ تیار نہیں. اور ہم کو اللہ نے جو دولت دی ہے اس دولت سے ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں, لیکن کیا ہے اپنا جو مقرر, جو مکتب کے مدرس ہیں 2 گھنٹہ مکتب, اس کے بعد ادھر ادھر مٹر گشت کرتے ہیں, ادھر ادھر اپنا اوقات, جو بڑے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں وہ بھی اپنے تدریس یا اوقات کے علاوہ کیا. حالانکہ ہمارے بزرگوں کا معمول یہ تھا کہ 24 گھنٹے جو ان کی ذمہ داری کے اسباق تھے وہ تو تھے ہی, اس کے علاوہ بھی طلبہ خارج اوقات میں ان کے پاس پڑھتے تھے اور وہ پڑھاتے تھے. یہاں تک کہ وقت نہیں ہوتا تھا تو طلبا کو کبھی یوں کہا جاتا تھا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, میں فلاں نماز کے لیے اٹھ کے وضو کروں گا, اس وقت تک کتاب لے کر کے آ جانا. وہ پڑھانے والے بھی ایسے اور پڑھنے والے بھی ایسے, تو طلبا کو بھی مقررہ اوقات کے اندر درس سمجھانے کی فرصت نہیں.
پوری کر دے وہ تو کون پڑھنے آئے گا.
بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ہمیں اس کی ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے مدرسے جو ہیں وہ بھی ظاہری طور پر ہمارے لیے گویا یہ رہ گیا, اندر کے حقائق نکلتے جا رہے ہیں, اندر کی جان باقی نہیں. اسی لیے ان مدارس کی فادیت جو ہونی چاہیے وہ رہی, اگرچہ فی الجملہ یہ ہے کہ اس وقت بچوں کا قرآن کیا نازہ حفظ اور یہ ساری, اور مسجدوں کے اندر امامت کے لیے آدمیوں کا مل, اگر یہ نہ ہو تو وہ بھی نہیں رہے گا. جیسے عرب ممالک میں آپ دیکھیں, جائیے نا عرب ممالک میں, یہ ابھی تو یہ بہت حالت خراب ہے. پہلے بھی جب ابھی یہ چیزیں نہیں تھیں تو جو ہے شام وغیرہ میں ایک مرتبہ یہ سفر میں شام گیا تھا, تو وہاں جامع مسجد کے اندر وہ امام صاحب جو خطبہ دے رہے تھے, ایک تو ویسے بھی اوپر جوگا پہن لیا تھا, اندر تو جینس اور یہ تھا, اور داڑھی بھی ان کی خشخشی تھی, اور قرآن ایسا پڑھتے تھے کہ ہمارے یہاں کا مکتب کا بچہ اس سے کیوں یہ سلسلے باقی نہیں. ہماری میں اگرچہ آپ ہمارے اس سلسلے میں وہ جو ہمارے بزرگوں والی جان ہے وہ نہیں رہی, پھر بھی الحمدللہ یہ سب سلسلے جاری ہیں. تو میں اس کو بالکل ختم کنڈم کرنا نہیں چاہتا, لیکن میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمیں اس پر اس کم درجے پر راضی نہیں ہونا چاہیے, اپنے آپ کو آگے بڑھا کر کے وہی سلسلے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اسی اخلاص کے ساتھ اسی محنت کے ساتھ اسی انداز سے پڑھائیں, تو پھر اس کے جو حقیقی ثمرات ہیں حقیقی فوائد ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے. اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ کی جائے. حلال قرآن میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر و یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. یہ حضور کے کام بتائے گئے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ بھی اہل علم کو کرنا چاہیے, اور حلال و حرام کے احکام. اس زمانے میں یہ سہے نئے نئے معاملات کے سلسلے, نئی نئی چیزیں, علماء کتنے ایکٹیو ہیں اس سلسلے میں, کتنے فعال ہیں, لوگوں کو کہاں جہاں کوئی نئی چیز سامنے آئے فوراً اس سلسلے میں صحیح جو یہ ہے حکم معلوم کر کے لوگوں کو اس سے کیا کرنا چاہیے. لوگ تو کوئی پوچھنے آتا واتا نہیں, ہمیں پوچھ بتلانا چاہیے. اور یہ رسم و رواج جنہوں نے لوگوں کی کمر توڑ اسرا والاغلال التی کانت علیہ, وہ بوجھ اور وہ طوق جو ان کے اوپر تھے. کیا طوق؟ زمانے کفر کے کفریانہ رسوم اور رواج کے طوق آج بھی ہمارے سماج میں وہ جو ہے پرانے چلے آ رہے ہیں, اور لوگوں کو اس نے بوجھل کر رکھا ہے. ان کو شریعت کے اصلی احکام بتلا کر کے ان جو ہے جاہلانہ رسوم کے بوجھ سے ان کے طوق سے نکالنے کی ضرورت ہے. علماء تو علماء خود اس میں مشغول ہو جاتے ہیں, ان رسوم کا گویا کرنے لگ جاتے ہیں. شادی کا موقع آتا ہے, ایسی چیزیں جو عوام کرتے ہیں علماء, حالانکہ علماء کو تو کھل کر ان چیزوں سے ہٹ کر ایک دم سادہ انداز میں جو ہے ان کاموں کو انجام دینا چاہیے, تاکہ لوگ اس نمونے کو دیکھیں اور ان کے سامنے شریعت کی حقیقی جو ہے عمل کی صورت ہے وہ سامنے آئے. اس لیے ان چیزوں کی طرف ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام آپ کو عطا فرمایا ہے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے جو چیز ہونی چاہیے وہ جیسا کہ میں نے کہا نا, اپنا عملی پہلو نماز با جماعت کا اہتمام, وہ بھی ہمارے علماء میں کم ہو گیا. اب تو یہ ہمارے دائفتہ میں سوالات آتے ہیں, کہیں کسی بستی کے اندر جو ہے کئی عالم مولوی پڑھاتے ہیں اور امامت کی باری ہے اگر تو کیا ہوتا ہے, فجر کی نماز میں وہی مولوی صاحب آئیں گے جن کی باری ہے, دوسرے مولوی صاحب کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ نماز میں نظر نہیں آ رہی. اتفاق سے وہ مولوی صاحب جن کی امامت کی باری ہے وہ اگر نہیں آئے تو امامت کے لیے آدمی نہیں ملتا.
لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایسے کے پیچھے امامت ملتا ہے یا مکرو تو نہیں ہے؟ یہ ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہیں, ان سب چیزوں کو دور کرنے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جلک و لا الہ غیرک, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين, سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.